أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتزر فأشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، آمين يا رب العالمين. باب الصبر میں امام نووی رحمہ اللہ نے جو پانچویں حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کے ایک بچے کی وفات کا واقعہ وہ ذکر ہوا ہے، اور محدثین کا زیادہ گمان یہ ہے اور زیادہ ترجیح اس پر قائم فرمائی ہے انہوں نے کہ جس بچے کا انتقال ہوا تھا اس کا نام علی تھا، چنانچہ حضرت اسامہ ابن زید وہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. امام نووی فرماتے ہیں کہ وعن ابی زید اسامہ ابن زید ابن حارثہ، حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما مولا رسول اللہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وحبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، وابن حبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو. حضرت اسامہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور غیر معمولی جنگی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھیں. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے کئی مارکوں اور سرایا میں ان کو امیر مقرر فرما کر بھیجا، ان کی کم عمری کے باوجود. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے قبل آپ نے ایک سریہ تیار فرمایا تھا جس میں حضرت اسامہ کو امیر بنایا اور کبار صحابہ ان کو ان کی قیادت میں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، جبکہ حضرت اسامہ اس لشکر کے امیر تھے اور 17 سال کی ان کی عمر تھی، اور انہیں روانہ فرمانا تھا. یہ لشکر کچھ دور بھی گیا مدینے سے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا معاملہ ہو گیا تو یہ وہاں سے واپس آ گئے، اور پھر اس کے بعد ان یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ اس سریے کو روانہ فرمایا تھا شام کی جانب، اسی مہم پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیار فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت محبوب رکھتے تھے، اور ان کے والد حضرت زید بن حارثہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آزاد کردہ غلام تھے. پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت اسامہ، ان کے والد حضرت زید اور ان کے والد حضرت حارثہ، یہ تینوں دادا، والد اور بیٹے، یہ تینوں کے تینوں صحابی ہیں، اور شرف صحابیت سے سرفراز ہیں۔ تو یہ روایت کر رہے ہیں اس واقعے کو، فرماتے ہیں کہ ارسلت بنت النبی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے انہیں پیغام بھیجا، انہیں آنے کے لیے درخواست کی، اور فرمایا کہ ان ابنی قد احتزرا، کہ ان ابنی قد احتزرا فاشہدنا، کہ میرا ایک بیٹا ہے، میری اولاد ہے، اس پر موت کا وقت یعنی موت سے پہلے جو کیفیات ہیں وہ آ رہی ہیں، تو آپ تشریف لے آئیے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے۔ فارسل یقری السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام کے جواب میں جو پیغام بھجوایا وہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں، ویقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ ما اخذا، یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہے جو اس نے واپس لے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں دے رکھا ہے وہ سب کا سب اللہ کی امانت ہے، اور سب کے سب کی اصل ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ یعنی انسان انسان کو کوئی چیز دیتا ہے تو معاملہ برعکس ہوتا ہے، دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کو کوئی چیز دے دی، تو اب جس شخص کو وہ چیز دے دی گئی وہ اس کی ملکیت میں جا چکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتے ہیں اس کی ملکیت بہرحال اللہ کی ہے، اور انسانوں کے پاس وہ چیز اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ اب اگر یہ تصور اور یہ یقین بندے کے ذہن میں تازہ ہو، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں اور امانتوں میں سے کوئی شے واپس لے گا تو بندے کے لیے صبر کرنا اور ضبط کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو واضح فرمایا اور اپنے پیغام میں فرمایا کہ ان للہ ما اخذ، یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ اس نے واپس لیا، ولہو ما اعطا، اور جو کچھ اس نے دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے، وہ بھی اصلاً اسی کی ملکیت ہے اور اس کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے اور جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، اور اگلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے، ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت واپسی مقرر ہے، اللہ کے ہاں ایک مدت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے کہ جب ہر شے کی اپنے اپنے وقت پر اللہ کے ہاں واپسی ہونی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ امور ہیں۔ جب کسی شے کی واپسی کا وقت آ جائے گا تو وہ نہ تو اس سے ایک لمحہ مؤخر ہو سکے گی نہ اس کے اندر کوئی جلدی ہو سکے گی، بالکل اپنے ایگزیکٹ وقت مقررہ پر ہر شے کو یہاں سے واپس جانا ہے۔ فرمایا فلتصبر، لہٰذا ان حقائق کو پیش نظر رکھو اور صبر کرو۔ اب اللہ نے جو بھی تقدیر معین فرمائی ہے، اگر اس بچے کی واپسی کا وقت آ گیا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکے گا، لہٰذا اللہ کی اس تقدیر پر صبر کرو، اور ولتحتسب، اور صبر کرتے ہوئے اللہ سے اجر کی امید اور نیت رکھو، اللہ سے اجر چاہتے ہوئے اس کے اس فیصلے پر صبر کرو۔ یہ جو جملہ ہے یہ قرآن حکیم کی اس آیت کی تشریح ہے اور اس حصے کی تشریح ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے نیک بندے صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کی زبانوں سے جو الفاظ جاری ہو جاتے ہیں ان کے یقین اور عقیدے کے اظہار کے لیے، ایمان کے اظہار کے لیے، وہ کیا ہے کہ انا للہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری تمام تر اشیاء جو ہم سے متعلق ہیں ان سمیت ہم اللہ کی ملکیت ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور جو بھی اللہ کی ملکیت ہے اسے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج اللہ نے اپنی کسی امانت کو ہم سے واپس لیا تو ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی واپس اپنے پاس بلا لے گا، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کریں گے اس امید کے ساتھ کہ جب اللہ کے حضور واپسی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر، اس صبر کا ثواب اور اجر وہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ان کو بھجوایا، فارسلت الیہ، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، تقسم علیہ لیاتینہا، آپ کو قسم دی کہ آپ ہم ان کے پاس ضرور تشریف لے جائیں۔ اب یعنی ان لوگوں کو جو کہ برکت والی، جن کی موجودگی ہو اور جن کی موجودگی اور جن کی دعا اور جن کی برکت سے یعنی ایسے مشکل معاملات میں آسانی، حوصلہ اور ڈھارس بندھانے کی امید ہو، ان کو ایسے مواقع پر اپنے پاس بلا لینا وہ پسندیدہ بات ہے۔ تو تو حضرت زینب بھی چاہتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، چنانچہ اب جب ان کی طرف سے دوبارہ تقاضا آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وماہ سعد ابن عبادتہ و معاذ ابن جبل و ابی ابن کعب و زید ابن ثابت و رجال رضی اللہ عنہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبادہ بھی تھے، معاذ ابن جبل بھی تھے، ابی بن کعب بھی تھے، زید بن ثابت بھی تھے، اور بھی کچھ افراد تھے صحابہ کرام میں سے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا. فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ کی خدمت میں وہ بچہ لایا گیا، الصبیو، وہ بچہ، فاقعدہ فی حجرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں لیا، ونفسہ تقعقع، اور اس کا جو نفس تھا، اس کی جو جان تھی، یعنی وہ نزع کی کیفیت میں تھی، اس میں ایک بے چینی اور اس میں ایک حرکت کی کیفیت پائی جا رہی تھی، تو بچے پر نزع کی کیفیت طاری ہے، اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، بے چینی اور اضطراب کی کیفیت طاری ہے، اور اس بچے کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا. ففاضت عیناہ، تو یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ پڑی، یعنی آنسو جاری ہو گئے. فقال سعد، تو حضرت سعد نے فرمایا، یا رسول اللہ ما ھذا، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذہ رحمت، یہ تو رحمت ہے. رحمت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا اور اسے بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرنا. تو اللہ کے بندوں کو اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے متعلقین کو تکلیف میں دیکھ کر انسان ان کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے خود غمگین ہو جائے، یہ رحمت ہے. جعلہ اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، اللہ تعالی نے اسے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے. جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں یہ رحمت کا جذبہ رکھا ہے. یہ رحمت کا جذبہ بہت قیمتی جذبہ ہے. اگر یہ جذبہ انسان کے اندر نہ ہو تو پھر اس کا دل سخت ہوتا ہے، شقاوت ہوتی ہے، اور کسی کی تکلیف کے وقت کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کوئی نرمی اور اس کے ساتھ کوئی ہمدردی اور اسی طرح پھر مشکل میں اس کے کام آنے کا کوئی جذبہ وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو پاتا ہے. اور یہ جو شقاوت ہے، یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے، بدنصیبی کی علامت ہے. اس کے برعکس بندے کے دل میں رحمت کا ہونا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے دل میں بھی وہی پسیجنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے. وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، قلوب من شاء من عبادہ، اللہ تبارک و تعالی نے اسے رکھا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے دلوں میں چاہا ہے، اپنے جن بندوں کے دلوں میں چاہا اللہ نے اس رحمت کے جذبے کو رکھا ہے. اور یہ جذبہ کتنا قیمتی ہے، فرمایا، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم فرمائیں گے جو کہ دوسرے بندوں پر رحم فرمانے والے تھے، ان پر رحمت کا رویہ رکھنے والے تھے. متفق علیہ، اس پر اتفاق کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے. اور امام نووی فرماتے ہیں کہ وَمَعْنَا تَقَعْقَعُ، اور تَقَعْقَعُ کا جو لفظ آیا اس کا معنی کیا ہے، تَتَحَرَّكُ وَتَضْطَرِبُ، یعنی کوئی شے متحرک ہو جائے یا اس میں اضطراب کی کیفیت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو تو تَقَعْقَعُ کا لفظ آتا ہے. جان کنی کے وقت یہ بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس حدیث کے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر بالخصوص اس میں جو رحمت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کسی پریشانی، کسی تکلیف، کسی غم کے موقع پر آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا، بندے کا غمگین ہو جانا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے. صبر کے منافی کیا ہے کہ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگے یا نوحہ کرنے لگے یا اپنا گریبان چاک کرے یا زبان سے کوئی ایسی باتیں کہیں کہ جس سے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہو، یہ ناپسندیدہ ہے. باقی یہ کہ کسی عزیز کو، کسی اور کو تکلیف میں دیکھ کر انسان خود اسے محسوس کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، وہ غمگین ہو جائے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.